بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد.
الله تعالى شأنه دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، صحت دیتے ہیں اور صحت لے کر بیماری بھیجتے ہیں، عزت دیتے ہیں ذلت آ گئی تو عزت لے لی، مال عطا فرماتے ہیں، مال کے بعد فقر آیا تو مال چلا گیا، یعنی مال لے لیا، تو اللہ تعالی شانہ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، مگر جب وہ لیتے ہیں تو جتنا لیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں، شکل اس کی بدل جاتی ہے، مال لے لیا تو نظر یہ آتا ہے کہ اللہ نے مال لے لیا، مگر اس کے بدلے کیا ملا وہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، مگر جب حقیقت پر غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ لیتا نہیں دیتا ہی ہے، جب وہ دیتا ہے تو دیتا ہے، لیتا ہے تو لے کر اس جیسی دوسری چیز عطا فرماتے ہیں بلکہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کیجیے، رحمت دیجیے، بطور ہبا کے بطور بخشش کے آپ ہمیں رحمت دیجیے، انکا انت الوہاب، بے شک آپ دینے والے ہیں، تو اللہ تعالی شانہ وہاب ہے، وہاب دیتا ہے، وہ دیتا ہے لیتا بھی ہے، مگر لیتا بھی ہے دینے ہی کے لیے، کانٹا چبھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے راحت کو لے لیا، راحت تھوڑی دیر کے لیے، کانٹا چبھا چند سیکنڈ کے لیے، دو چار منٹ کے لیے تکلیف ہوئی تو راحت لے لی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مؤمن کو کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، تو تھوڑی راحت لے لی، تو ہمیں یہ نظر آیا کہ لے لیا، مگر اس راحت کے بدلے میں اس راحت سے بہت بڑھ کر جو آخرت کی راحت ملی، آخرت کی راحت کا سامان ملا وہ ہمیں نظر نہیں آیا، اس لیے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لیا، دیا نہیں، حضرت عطاء اللہ سکندری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ نقد کا معاملہ کرے اور اللہ اس کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے, کہ بندہ جو ہے اللہ تعالی شانہ کو اس دنیا میں کچھ دے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ کہے کہ تو نے مجھے جو کچھ دنیا میں دیا ہے اس کے بدلے دنیا میں کچھ نہیں دوں گا, آخرت تک ادھار, جب تو آخرت میں میرے پاس آئے گا تب میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا. تو حضرت عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے یہ بات بہت بعید ہے کہ بندہ تو اسے نقد دے, بندہ تو یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کو یہ دنیا ہی میں دیا, فجر کے وقت میں اٹھا اور میری نیند قربان کی تو یہ نیند کی قربانی میں نے آپ کو دی, راستے میں چل رہا تھا بد نظری کے ذریعے لذت حاصل کرنے کا موقع تھا مگر میں نے اپنی نظر جھکا لی تو میں نے یہ لذت کی قربانی دی, زکات ادا کی تو 2.5% جو پیسے میری ملک سے نکلے یہ میں نے پیسے آپ کو دیے. تو بندہ تو اللہ کے ساتھ کیش کا معاملہ کرے نقد کا, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس نقد کو بندے سے لے کر یہ کہے کہ میں تجھے آخرت میں دوں گا, کہا اللہ کی رحمت سے بعید ہے, اللہ اس کا بدلہ آخرت میں تو دیں گے ہی اور بہت بڑھا چڑھا کے دیں گے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اسے 700 عطا فرماتے ہیں, 700 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک خرچ کرتا ہے تو ایک پاؤنڈ خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 پاؤنڈ خرچ کرنے کے برابر ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں, الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو کم سے کم اجر جو ملتا ہے وہ ایک نیکی کا 10 کے برابر, کم سے کم ایک نیکی کا 10 کے برابر, اور کسی کو ایک نیکی کا ثواب 11 کے برابر, کسی کو 12 کے برابر, کسی کو 15 کے برابر, کسی کو 50 کے برابر, کسی کو 100 کے برابر, الی 700 ضعف 700 کے برابر, 700 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھی تو 2 رکعت نماز ایک مرتبہ پڑھی تو کم سے کم ان 2 رکعتوں کا 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے کم سے کم. اور حالات جیسے ہوں, قربانی جیسی ہو, مجاہدہ جیسا ہو, اخلاص جیسا ہو, اس میں اضافہ ہوتا ہے. کسی کو 15 مرتبہ 2 رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا, کسی کو 100 مرتبہ 2 رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا, کسی کو 300 مرتبہ, کسی کو 500 مرتبہ, الی 700 ضعف, کسی کو 700 مرتبہ 2 رکعت پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, الی اضعاف کثیرہ, بڑھا چڑھا کے اللہ تعالی بہت گنا بنا کے اجر دیتے ہیں, 700, 800, 900, 1000, 2000, 2 lakh, 3 lakh, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالی شانہ کی خاطر ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایک کھجور, تو حق تعالی شانہ اسے بڑی محبت سے قبول فرماتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایک کھجور جو اس نے خرچ کی تھی وہ حلال کی کمائی سے تھی اور خرچ بھی کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ, تو حق تعالی شانہ اسے شرف قبول عطا فرماتے ہیں. اور اسے قبول کر لیتے ہیں تو ایک کھجور خرچ کی تو اس کا ثواب تو ایک کھجور کے برابر ملنا چاہیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اس کھجور کا جو اجر و ثواب ہے اس کی پرورش فرماتے ہیں, پرورش فرماتے ہیں یعنی اسے بڑھاتے ہیں. تو بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے, یعنی ایک کھجور اتنی چھوٹی, تو ایک کھجور خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں مگر اسے اجر و ثواب کتنا ملتا ہے, ایک پہاڑ کے برابر کھجوروں کو خرچ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. حتی تکونا مثل الجبل, یہاں تک کہ یہ کھجور کا اجر و ثواب جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اب ایک بہت بڑا پہاڑ ہو اس کے چھوٹے چھوٹے اگر آپ ٹکڑے کریں کھجور کے برابر تو وہ 700 ٹکڑے نہیں بنیں گے, کئی ہزار ٹکڑے بنیں گے اس کے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں, بہت زیادہ. بندہ جو کچھ دیتا ہے اور بندے سے اللہ کچھ لیتے ہیں تو جتنا لیتے ہیں اس کے برابر نہیں, اس سے بڑھ کر, اس سے بہت گنا بڑھا چڑھا کے حق تعالی شانہ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اگر کچھ ہم سے لیتے اور بدلے میں کچھ نہ دیتے پھر بھی ہمیں اشکال نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام. ایک غلام جو ہے غلام وہ کچھ کماتا بھی ہے اور کمانے کے بعد آقا وہ چیز اس سے چھین لیتا ہے, تو دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بے انصافی ہوئی, اس لیے کہ غلام ہے اور غلام کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو غلام اگر خود کسی چیز کو کماتا ہے اور آقا لے لیتا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں, تو آقا غلام کو سب کچھ دیتا ہے اور دینے کے بعد پھر اس غلام سے لیتا ہے اس پر کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی سب سے بڑی چیز. اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کیا پیش کر سکتا ہے؟ جان اس کی. تو جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی. یہ جو جان ہم نے اللہ کو دی اس کے راستے میں نکل کر ہم نے گردن کٹوائی, تو یہ جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی. اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کو اگر ہم نے دے دی تو ہم نے کون سا حق ادا کیا؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کہ ہم غلام ہیں اور حق تعالی شانہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا ہیں, تو اگر حق تعالی شانہ ہم سے ہماری محنت کی کمائی بھی لے لیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے سب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا دیا ہوا ہے. ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو استعمال کر کے کماتے ہیں. عقل اللہ نے دی, سمجھ اللہ نے دی, توفیق اللہ نے دی, آنکھیں اللہ نے دی, زبان اللہ نے دی, ہاتھ اللہ نے دیے, زندگی اللہ نے دی. تو جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی خاطر وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اگر ہمارا سب کچھ لے لیتے اور ہمیں کچھ بھی نہ دیتے تو ہمیں کچھ بولنے کا حق نہیں تھا, مگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ وہاب ہیں, اللہ تعالی رحمان ہیں, اللہ تعالی رحیم ہیں, اللہ تعالی ودود ہیں, اللہ تعالی رؤوف ہیں. اللہ تعالی لیتے ہیں تو بظاہر لیتے ہیں مگر لیتے ہیں دینے کے لیے, لے کر کے بہت کچھ دیتے ہیں, شفقت فرماتے ہیں, محبت فرماتے ہیں, تو لیتے ہیں اور لے کر کے بہت کچھ دیتے ہیں. مجنوں کو لیلا سے عشق ہو گیا, عشق ہو گیا مگر نیک طبیعت کا آدمی تھا, اس لیے اپنے والدین سے بات کی, والدین نے پیغام بھیجا, لیلا کے گھر والے تیار نہیں ہوئے. اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر لڑکے کو لڑکی کو اگر عشق ہو جائے کسی سے ناجائز عشق, تو بجائے اس کے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے کسی طرح بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اپنے دل سے اس کی محبت کو نکالنے کی صحیح کرے, اس لیے کہ اس ناجائز محبت کے ساتھ اگر انتقال ہو گیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو عشق ہے, محبت ہے, چاہتا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور لڑکی بھی چاہتی ہے کہ یہاں شادی ہو جائے, لیکن اگر شادی کے امکانات نظر نہ آئیں تو پھر آگے بڑھنا چاہیے اور دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے, اور بجائے محبت کو باقی رکھ کر ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرنے کے ممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی جائے کہ اس عشق مجازی کو نکال دیں اور اس کی جگہ پر عشق حقیقی کو لائیں, اللہ کی محبت کو لائیں, یا یہ کہ کسی اور سے شادی کر لیں, کوئی اور رشتہ تلاش کر لیں. تو محبت ہو گئی, محبت ہو گئی, ماں باپ سے کہا کہ کچھ کرو, پیغام بھیجا, وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. تیار نہیں ہوئے تو بہت کوشش کی مجنو نے کہ بھول جائیں. قیس ابن عامر اس کا نام تھا, مگر محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا, کھانا پینا, زینت, اٹھنا بیٹھنا, بس ایک ہی چیز دل دماغ پر سوار تھی, لیلا 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 لیلا. تو اٹھتا تھا بیچارہ اور رات کو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ اللہ ایسی کوئی شکل پیدا فرما دیجئے کہ ہماری لیلا سے شادی ہو جائے, مگر ہو نہیں رہی تھی. اب دیکھو اللہ تعالی شانہ نے اس کا سکون چھین لیا, سکون چھین لیا. جب ہم کسی کو بے سکونی میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سے ناراض ہیں. کبھی بے سکونی عذاب ہے اور کبھی بے سکونی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ شخص اس سچویشن میں کیوں ہے, اس حالت میں یہ شخص کیوں ہے. تو بے سکونی, راحت چھن گئی, عافیت چھن گئی, بس پریشانی ہی پریشانی. اور راتوں کو اٹھتا تھا اور تہجد میں کھڑا ہوتا تھا, لمبی لمبی نفلیں پڑھتا تھا اور سجدے میں گر جاتا تھا اور دعائیں کرتا تھا, آہوزاری کرتا تھا, اللہ کو منانے کی کوشش کرتا تھا, مگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دن بہت آہوزاری کی اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ اب روزانہ لیلا کو مانگ رہے تھے, اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے کوئی فیصلہ کرانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, آپ لیلا دینے پر بھی قادر ہیں اور لیلا کی محبت ہمارے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں, آپ دونوں کام کر سکتے ہیں, تو دونوں میں سے ایک کام تو کر دیجئے. اب تک تو میں لیلا کو مانگ رہا تھا, لیلا دے دیجئے, تو اب بھی کہتا ہوں کہ لیلا دے دیجئے, لیکن اب آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لیلا ہماری مقدر میں نہیں ہے تو لیلا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں سکون مل جائے. یہ بے سکونی, آپ نے ہمارا سکون لے رکھا ہے, ہم جس بے سکونی سے گزر رہے ہیں یہ بڑی پریشانی ہے. تو آپ بے سکونی کی فضا کو ختم کیجئے, واپس سکون ہمیں دے دیجئے. بس یہ دعا کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی. تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یقیناً تم نے بالکل درست کہا کہ ہم لیلا دینے پر بھی قادر ہیں, لیلا کی محبت تمہارے دل سے نکالنے پر بھی قادر ہیں, لیکن اگر ہم نے لیلا دے دی یا لیلا کی محبت تمہارے دل سے نکال دی تو یہ راتوں کو اٹھنا تمہارا باقی رہے گا, یہ سجدے تمہارے باقی رہیں گے, یہ رونا دھونا باقی رہے گا, یہ آہوزاری باقی رہے گی. ہم نے تو تمہارے سکون کو چھین کر ہمیں ہمارے در کا تم کو غلام بنا لیا ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں قرب نصیب کرے مگر تم قریب آ نہیں رہے تھے, تو ہم نے کچھ لیا اور لے کر کے اتنی بڑی دولت ہم نے تم کو دے دی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کچھ لیتے نہیں, اگر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہت اونچی چیز دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی سیونگز میں سے 1,00,000 پاؤنڈ لے لے اور حکم کر کے لے لے, لا مجھے دے دے 1,00,000 پاؤنڈ لے لے, اور 1,00,000 پاؤنڈ لے کر کے 1,00,000 پاؤنڈ کا پلاٹ خریدے, اور پلاٹ خرید کر کے پھر کہے کہ بیٹا اس دن تم کو تکلیف ہوئی تھی, میں نے تمہارے 1,00,000 پاؤنڈ لے لیے تھے, مگر وہ جو تمہارے 1,00,000 پاؤنڈ تھے وہ ایسے ہی پڑے رہتے, خرچ ہو جاتے, ابھی ہم نے پلاٹ تمہارے لیے خرید لیا ہے, دیکھو 1,00,000 پاؤنڈ تمہارے ابھی زمین میں آ گئے ہیں, اور یہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں بڑھوتری ہی ہوتی رہے گی. تو کتنا خوش ہوگا. شروع میں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابا نے ہمارے 1,00,000 لے لیے, مگر جب وہ پلاٹ دیکھتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ نہ 1,00,000 لیے نہیں, 1,00,000 ابا نے ہمارے محفوظ کر لیے. اور اگر ابا 1,00,000 پاؤنڈ لے لے اور 1,00,000 پاؤنڈ لے کر پلاٹ خریدے 5,00,000 کا, 4,00,000 اپنی طرف سے ڈالے, 1,00,000 بیٹے کے, اور بیٹے سے پھر یہ کہے کہ بیٹا وہ جو 1,00,000 ہم نے تمہارے لیے تھے اس کے بدلے میں یہ پلاٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو بیٹا کتنا خوش ہوگا کہ ابا نے لیے تھے لاکھ اور واپس دے رہے ہیں 5 لاکھ. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہم سے جب کچھ لیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں لیتے, لیتے ہیں دینے کے لیے لیتے ہیں. اللہ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ خالق کائنات ہو کر ہم سے کوئی چیز لیں, نہ وہ لیتے نہیں, وہ پہلے ہمیں دیتے ہیں, دینے کے بعد ہم سے لیتے ہیں, اور لے کر کے پھر ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں, بہت بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. جب اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کا موقع آتا ہے, احکام کی فرما برداری کا موقع آتا ہے, احکام کو بجا لانے کا موقع آتا ہے, تو ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے. ہاں, زکوٰۃ ادا کرو تو دو, حج ادا کرو تو دو, نماز پڑھو تو دو, راحت قربان کرنی پڑتی ہے, سکون قربان کرنا پڑتا ہے, دینا پڑتا ہے. تو ایسا محسوس مت کرو کہ ہم دے رہے ہیں, یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالی ہم سے لے رہے ہیں, اور لے کر کے پتہ نہیں کیا عطا فرمائیں گے, بہت کچھ عطا فرمائیں گے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ. ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں, تو یہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے لے لیا, اللہ نے صحت لے لی, اللہ نے سکون لے لیا, اللہ نے عافیت لے لی, اللہ نے عزت لے لی, اللہ نے مال لے لیا, اللہ نے غنا لے لیا, اللہ نے مجھے بے گھر کر دیا, اللہ نے میری اولاد اٹھا لی, بچپن ہی میں جوانی ہی میں انتقال ہو گیا. نہ, اللہ لیتا کچھ نہیں ہے, اللہ لیتا ہے دینے کے لیے. دیکھنا یہ چاہے کہ کھویا کیا اور پایا کیا. جب آدمی یہ دیکھے کہ کھویا کیا اور پایا کیا, تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ جتنا کھویا تھا اس سے زیادہ پایا. اور جب کوئی کھوتا ہے, کوئی چیز 5 پاؤنڈ میں خریدتا ہے اور پھر اسی چیز کو 10 پاؤنڈ میں بیچتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں پروفٹ ہوئی, لاس نہیں ہوا, کھویا نہیں, ہم نے پایا ہے, کھویا نہیں پایا ہے. اور کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہی ہے. پہلے 5 پاؤنڈ آپ کھوئیں گے اور 5 پاؤنڈ کے بدلے میں کوئی چیز لیں گے, جب وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی پھر جا کر کے آپ 10 پاؤنڈ میں بیچیں گے. تو پہلے 5 پاؤنڈ کھونے پڑتے ہیں, تب جا کر کے 10 پاؤنڈ کو آدمی پاتا ہے. تو کھوتا ہے پانے کے لیے. تو یہ دیکھا جائے کہ کھویا کیا اور پایا کیا, کھویا کیا پایا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین بھی موجود تھے اور تابعین بھی موجود تھے, بڑے بڑے علماء, صلحاء, شیوخ, کہتے ہیں سب نے آ کر کے تعزیت کی, مگر سب سے اچھی تعزیت ایک دیہاتی نے کی. اور اس نے تعزیت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسی کی طرف متوجہ کیا کہ اے ابن عباس, آپ تو بڑے ہیں, ہمارے سردار ہیں, آپ ترجمان القرآن ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ کھویا گیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ عباس کو کھونے پر آپ نے پایا گیا ہے. تو اس نے 2 شعر کہے, اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس وخیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس. اس نے کہا اصبر, آپ صبر کیجئے, نکن بک صابرین, اس لیے کہ ہم آپ کے سہارے سے صبر کر سکیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ صرف آپ کے ابا نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, بہت بڑے صحابی تھے. تو ان کے تشریف لے جانے پر, اللہ کے یہاں چلے جانے پر جتنا آپ کو غم ہو رہا ہے, اگر اس سے زیادہ نہیں اور اس کے برابر نہیں, تو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی غم ہو رہا ہے. تو غم ہمیں بھی ہے, غم آپ کو بھی ہے, صبر آپ کو بھی کرنا ہے, صبر ہمیں بھی کرنا ہے, مگر آپ ہمارے سردار ہیں, اس لیے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے شیخ ہیں, آپ ہمارے استاد ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, تو آپ صبر کیجئے. اس لیے کہ سردار صبر کرتا ہے تو پھر رعیت صبر کر سکتی ہے. سردار ہی اگر بے صبری کا شکار ہو جائے گا تو رعیت کیا صبر کرے گی. گھر میں کہتے ہیں نا بڑے بھائی کو کہ بھائی آپ ذرا مضبوط رہیے, اگر آپ ٹوٹ جائیں گے تو آپ کے دوسرے چھوٹے بھائی بہن بھی ٹوٹ جائیں گے, آپ کی اما ٹوٹ جائے گی, آپ مضبوط رہیے. تو کہا کہ اس بھی آپ صبر کیجئے, نکن بک صابرین, آپ کے صبر کے سہارے سے ہم بھی صبر کریں گے. فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس, اس لیے کہ سردار کا صبر, رعیت کا صبر تو سردار کے صبر کے بعد آئے گا. آپ ہمارے سردار ہیں. اور پھر اس نے متوجہ کیا کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ کیا کھویا, یہ دیکھیے کہ پایا کیا. کیا کہا؟ وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ. عباس کو کھویا, مگر عباس کو کھونے پر جو تکلیف ہوئی اس پر آپ نے صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ شانہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نیکی کا ثواب گن گن کر دیا جائے گا, تول تول کر دیا جائے گا, حساب کر کر کے دیا جائے گا سوائے صبر کے. جب صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر و ثواب دیا جائے گا, فرشتے اسے تول نہیں پائیں گے, فرشتے اس کا میجر نہیں کر سکیں گے. تو جیسے آسمان سے بارش برستی ہے ایسے ہی اجر و ثواب برسے گا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اب عباس نہ جاتے, آپ کو تکلیف نہ ہوتی, اس تکلیف پہ آپ صبر نہ کرتے, صبر نہ کرتے تو اجر و ثواب نہ ملتا. تو خیر من العباس اجر کا بعدہ, عباس سے بہتر آپ کے لیے عباس کے چلے جانے پر جو آپ نے صبر کیا اور اس صبر کے بدلے میں آپ کو جو اجر ملا وہ ہے. اور رہے عباس کہ عباس نے آپ کو کھویا ہے اس لیے کہ وہ دوسری دنیا میں چلے گئے, تو خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس, تو تم نے عباس کو کھویا اس کے بدلے میں تمہیں صبر پر اجر ملا, اور عباس نے تم کو کھویا مگر تم کو کھو کر ان کو کیا ملا؟ عباس نے تم کو کھویا مگر چلے گئے اللہ کے پاس تو ان کو اللہ, انہوں نے اللہ کو پایا. تو تم نے عباس کو کھویا اس کے بدلے میں صبر کر کے اجر کو پایا, اور عباس نے تم کو کھویا اور تمہیں کھو کر عباس نے اللہ کو پا لیا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے میرے بھائیو کہ کیا کھویا ہے کیا پایا ہے. جب کوئی چیز ہم کھوتے ہیں, بچے کا انتقال ہو گیا کھو دیا, بچے کا انتقال کھو دیا, چوری ہو گئی مال چلا گیا, کسی کو قرض دیا تھا وہ پیسے کھا گیا, تو کھویا ہم نے کھویا. اب یہ جو کھویا ہے اس کے اوپر اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو وہ مال بھی کھویا, اولاد بھی کھوئی, وہ نعمت بھی کھوئی, اور اس پر صبر کر کے جو اجر پانا تھا وہ بھی کھو دیا. تو جو چیز چلی گئی وہ تو چلی گئی, اب اس کے اوپر صبر کر کے جو اجر ملنے والا ہے, اور اجر کیا بلکہ اللہ ملنے والا ہے صبر کے اوپر, تو صبر کر کے اس کو مت کھو. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. جب وہ لیتے دیتے ہیں تو دیتے ہی ہیں, مگر جب وہ لیتے ہیں تو لے کر اس کے بدلے میں بہت بڑی چیز دیتے ہیں, بہت بڑی چیز. صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں. تو لیتے ہیں, کیا لیا ہمارا؟ ہماری راحت لے لی, ہمارا آرام لے لیا, ہمارا کھانا پینا لے لیا, مگر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس کے بدلے میں جو چیزیں عطا فرماتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. لخلوف فم السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار بھوکا رہتا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ سے بدبو اٹھتی ہے, اور وہ بدبو جب منہ سے باہر ظاہر ہوتی ہے نکلتی ہے, تو وہ بدبو جو ہمیں بدبو لگتی ہے اللہ کی نظر میں وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے, مشک سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے. دیکھو کتنا بڑھا دیا اسے. تو اللہ تعالی شانہ جب لیتے ہیں تو لے کر کے بہت کچھ دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جبرن کوئی چیز لے لے, جیسے بیمار کر دیا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ بیمار ہونا چاہتے ہو تو بیمار ہو جاؤ اس پر بہت اجر دوں گا, اور نہیں ہونا چاہتے نہیں, جبرن صحت لے لیتے ہیں اس پہ صبر کرو. اور یہ سوچو کہ اللہ نے بیماری دی صحت لے لی, مگر اس صحت کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے. چوری ہو گئی تو جبرن پیسے چلے گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا, کسی کا سر پھٹ گیا, کسی کا ہارٹ ٹوٹ گیا, کسی کی اولاد کا انتقال, جبرن اللہ لیتے ہیں. تو جبرن اللہ تعالی شانہ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے بہت بڑھا چڑھا کے اللہ تعالی شانہ دیں گے. اور جب ہمیں اللہ اختیار دیتے ہیں, اختیار کے راستے میں چلتے چلتے اب تمہیں اختیار ہے کہ تمہاری لذت کو قربان کرو یا لذت کو قربان مت کرو. اگر لذت کو قربان نہیں کیا تو سب کچھ کھو دیا, اور لذت کو قربان کیا تو اللہ نے لذت لے لی مگر اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے, نامحرم عورت کو سامنے دیکھ کر یا نامحرم مرد کو سامنے دیکھ کر عورت اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتی ہے, تو یہ جو لذت کی قربانی کی کہ اللہ نے گویا لذت لے لی, اللہ کو لذت دے دی, اللہ نے مانگی لذت, لذت دے دی, اس کے بدلے میں وجد حلاوت الایمان, اللہ تعالی شانہ اسے ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائیں گے, ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ دنیا میں جب بھی ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو میرے بھائیو ہمت کر کے اللہ کو دے دو وہ چیز, ہاں اللہ کو دے دو. میوزک سننے کا موقع آئے تو کانوں کو لذت محسوس ہوگی, اس لذت کو قربان کر دو, دے دو اللہ کو. یہ لذت قربان کرو گے تو اللہ تعالی شان اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا عطا فرمائیں گے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں موت کے وقت, قبر میں, حشر کے دن, آنکھیں کچھ ناجائز چیزوں کو دیکھنا چاہے لذت کو قربان کر دو, اس لذت کو قربان کرو گے پتہ نہیں اللہ کیا کیا دیں گے. زبان جو ہے غیبت کی لذت کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس لذت کو چھوڑ دو, قربان کر دو, اور اس کے بدلے میں پتہ نہیں اللہ کیا کیا عطا فرمائیں گے. شہوت پرستی کی لذت کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, قربان کر دے اسے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائیں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی الانصاری رحمہ اللہ تعالی, یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے, اور جب کوئی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ منتقل ہوتا ہے, مدینہ منورہ منتقل ہوتا ہے, آج کل تو امیگریشن وغیرہ کے قوانین ہی الگ ہیں, مگر پہلے زمانے میں بہت آسان تھا, لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہ جاتے تھے, مدینہ منورہ میں رہ جاتے تھے, اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے تھے قیام مکہ مکرمہ اور قیام مدینہ منورہ کے لیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ایک خود نوشت سوانح ہے, خود انہوں نے اپنی ڈائری لکھی ہے, خود اپنے حالات لکھے ہیں, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم جب ہمارے والد کے ساتھ منتقل ہوئے مدینہ منورہ تو پوری فیملی منتقل ہوئی, اور وہاں نہ کوئی رشتہ دار نہ دوست احباب, تو ایسی تنگی سے گزر بسر ہوتا تھا کہ شام کے وقت سبز منڈی جب بند ہو جاتی تھی, سبزی منڈی ویجیٹیبل کی جو مارکیٹ تھی وہ جب بند ہو جاتی تھی تو وہاں جو سڑی ہوئی گندی سبزیاں پھینک جاتے تھے وہ تاجر لوگ یا خریدار لوگ, تو اسے ہم اٹھا لیتے تھے اور اسے گھر لا کر کے صاف کرتے تھے, اور صاف کرنے کے بعد تھوڑا بہت جو کچھ اس کا مواد ہاتھ میں آتا تھا تو اسے پانی میں ڈال کر ابالتے تھے, اور ابال کر کے اس کا شوربہ ہم پی کر کے کسی طرح گزارا کرتے تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. مگر ایسے لوگوں کے لیے بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو قیام مدینہ منورہ کے لیے, قیام مکہ مکرمہ کے لیے ایسی قربانیاں کرتے ہیں, انہیں اللہ تعالی شانہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اور جب عشق ہو جاتا ہے مدینہ منورہ سے, مکہ مکرمہ سے عشق ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ محمد ابن عبد الباقی الانصاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, قاضی تھے, بہت بڑے عالم تھے, کہ میں نے مکہ مکرمہ کا قیام اختیار کر لیا مگر مشقتیں آئی, مشقتیں آئی. کسی جگہ پر آپ منتقل ہوں, کوئی آپ کو جانتا نہیں, اور آپ کی طبیعت میں استغنا ہو, طبیعت میں ذلت نہ ہو, نہ کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, نہ نوکری مل رہی ہے, نہ کام مل رہا ہے, اب کیسے گزارا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک اتنی بڑھی, اتنی بڑھی, اتنی بڑھی کہ میں پریشان ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا, اور ابھی بس نکلا ہی تھا اور چند قدم چلا ہی تھا کہ میری نظر پڑ گئی ایک تھیلی کے اوپر جو ریشم کی بنی ہوئی تھی. میں نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تو اس کے اوپر جو باندھنے کے لیے دھاگا بنایا گیا تھا وہ بھی ریشم کا تھا. تو تھیلی ریشم کی, دھاگا بھی ریشم کا, میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہاتھ میں آئی ہے. مگر خود بہت بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے, قاضی تھے, تو ان کے دل میں یہ ارادہ تو نہیں آیا کہ ہم اسے ہڑپ کر جائیں. تو چلے گئے گھر میں, گئے اور گھر میں جا کر کے اس تھیلی کو کھولا تو فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ہار تھا موتیوں کا, اور ایسے موتیوں کا ہار تھا کہ اس کے مانند موتی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے. میں سمجھ گیا کہ بہت قیمتی چیز ہے, تو میں نے اسے پھر ہار کو تھیلی میں رکھا, اس تھیلی کو بند کیا اور ایک جگہ پر گھر میں محفوظ رکھ کر کے باہر نکلا دیکھنے کے لیے کہ ہے کوئی اس کا مالک. تو جب کوئی چیز راستے میں گری پڑی ملتی ہے تو وہ اسی لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس کے مالک تک ہم اسے پہنچائیں گے. باہر نکلے بھوکے ہیں اور طرح طرح کے خیالات ایسے موقع پر آتے ہیں, مگر امید یہی ہے کہ وہ اللہ والے تھے اس لیے ان کو ایسے خیالات نے نہیں ستایا ہوگا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بس باہر نکلا کہ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ ندا دے رہا تھا کہ ہماری ریشم کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی دوسری, اس میں کچھ دینار تھے, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس تھیلی میں 500 دینار ہے, اگر کوئی ہماری وہ تھیلی لوٹا دے تو ہم یہ 500 دینار اسے ہدیے کے طور پر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ یوں ہی لوٹا دے, مگر ہم انعام بھی دیں گے 500 دینار, یعنی 500 گولڈ کوئنز اس زمانے کے اعتبار سے فورچون. یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر کے ملاقات کی, اور میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے, شاید میں آپ کی مدد کر سکوں. میں ان کو گھر میں لے آیا اور گھر میں لا کر کے میں نے شناخت کی. میں نے پوچھا کہ کیا گم ہوا ہے آپ کا, تھیلی کیسی ہے, تھیلی کو کس چیز سے باندھا گیا ہے, تھیلی کے اندر کیا ہے, ہار ہے تو کیسا ہے, اس میں موتی کتنے ہیں, کس طرح کے ہیں. کہا کہ مجھے تسلی ہو گئی کہ انہی صاحب کی ہے, تو میں نے ان کے حوالے کر دی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 500 دینار آپ قبول کر لیجیے, اس لیے کہ میری طرف سے وعدہ تھا کہ جو شخص بھی ہمارا ہار ہمیں واپس کرے گا اسے ہم 500 دینار بطور انعام کے دیں گے. اب یہ مفتیان کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام طلبہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 500 دینار ان کے لیے قبول کرنا مکروہ بھی نہیں تھا, مکروہ بھی نہیں تھا. اور دوسری طرف بھوک سے نڈھال, مگر دل نے اندر سے تقاضا ضرور کیا ہوگا, اس لیے کہ تو بالکل جائز تھا ان کے لیے. ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ ہماری چیز گم ہو گئی ہے, اگر کسی کو ملی ہو وہ ہمیں واپس کرے گا تو ہم 500 دینار بطور انعام کے دیں گے. مگر چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اس لیے تقوی نے غلبہ کیا, اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ شخص 500 دینار کا انعام پیش نہ کرتا اور آفر نہ کرتا تب بھی ہمارے لیے تو ضروری تھا کہ ہم یہ ہار اس کو واپس لوٹا دیں, یہ تو ایک اخلاقی اور دینی فریضہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہ, ہم یہ 500 دینار نہیں لیں گے, اس لیے کہ ہم نے کوئی کمال والا کام نہیں کیا ہے, ہم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ہمارے اوپر واجب اور ضروری تھا, یہ فرض تھا ہمارے اوپر کہ کسی کی چیز ملی ہے وہ واپس اسے لوٹا دے. وہ فرماتے ہیں کہ بہت اصرار کیا اس بوڑھے نے, مگر میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور میں منع ہی کرتا رہا. بہرحال ہم الگ ہو گئے, وہ واپس چلا گیا ہوگا, ہم الگ ہو گئے دونوں, واپس ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. کہا کہ ایک مدت گزرنے کے بعد مجھے سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا اور کشتی میں بیٹھ کر میں نے سمندری سفر اختیار کیا. اب سمندر میں سفر کرتے کرتے موجوں کے تلاطم میں ہماری کشتی آ گئی اور کشتی ٹوٹ گئی اور ہمارے جتنے ساتھی تھے سب مر گئے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے مجھے بچا لیا اور کشتی کا ایک ٹکڑا جو پانی میں فلوٹ ہو رہا تھا تیر رہا تھا اس کے اوپر میں تھا, اور یہ ایک تختہ تھا, بس سمندر میں کئی دنوں تک چلتا رہا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا کیا ہوگا, اوپر دیکھوں تو آسمان نظر آوے اور نیچے دیکھوں تو پانی, اب کب تک میں اس حالت میں رہوں گا اللہ ہی بہتر جانتے تھے. مگر چلتے 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 یہ تختہ مجھے ایک جزیرے پر لے گیا. دیکھو اللہ جل جلالہ وعمن والہ لیتے ہیں, یہ انہوں نے تقوی کے سہارے سے کچھ دیا تھا اللہ کو, کیا کہ نہیں 500 دینار نہیں چاہیے, بھوکا ہوں پھر بھی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شانہ اب دینے پہ آئے, اور دینے پہ آئے تو کیا گیا, مکہ مکرمہ سے نکالا, سمندر کا سفر کروایا, اور پھر کشتی جو ہے وہ ٹوٹی اور یہ بچ گئے, اور تختے پر کئی دنوں تک بیٹھے رہے, اور پھر یہ تختہ چلتے 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 ایک جزیرے پر پہنچا. کہتے کہ میں جزیرے پر پہنچا, جزیرے پر اترا تو میں نے دیکھا کوئی بستی ہے, بستی ہے, مجھے مسجد نظر آ گئی, میں مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا, بیٹھ کر کے پڑھنے لگا, میں حافظ قرآن تھا. کہا کہ ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, اس نے دوسروں کو کہا تو سب جمع ہو گئے میرے ارد گرد, آپ پڑھنا جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں پڑھنا جانتا ہوں. تو کہ پھر ہمیں بھی قرآن سکھاؤ, ہمیں بھی قرآن سکھاؤ, ہم میں سے کوئی قرآن جانتا نہیں ہے یار, ہمیں بھی سکھاؤ, ہمارے بچوں کو بھی سکھاؤ. کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے اندر پڑھا ہوا میں اکیلا ہی تھا, میں نے ان کو قرآن سکھانا شروع کیا زبان سے زبان. زبان, زبانی قرآن, تو زبان سے زبان کی طرف بس ایسے حفظ میں نے کرانا ان کو شروع کیا, کہا کہ میرے اتنے معتقد ہوئے کہ ہدایہ, تحائف, خدمت سب شروع ہو گئی, اور دیکھتے دیکھتے میں مالدار ہو گیا. کہا کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر پڑ گئی مصحف کے اوپر, قرآن کے اوپر, تو میں نے اسے اٹھا کر کے یوں پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, تو کسی نے مجھے دیکھ لیا تو آ کر کے پوچھنے لگا کہ آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہوں. تو کہا پھر ہمیں اور ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. کہا کہ پھر سلسلہ شروع ہوا, بہت میری عزت ہونے لگی, تو لوگ میری وجہ سے علم کی طرف آئے, ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے, تو میں تو سب کا شیخ ہو گیا اور تھے بھی بڑے عالم. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری اس بستی میں ایک یتیم لڑکی رہتی ہے اور صاحب مال ہے, وہ اس کے پاس پیسہ جائیداد بہت کچھ ہے, اکیلی ہے, بھائی بہن کوئی نہیں, تو باپ ساری جائیداد اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے, ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے شادی کر لو. انہوں نے کہا کہ میں تو مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں, میں تو ایک کام کے لیے نکلا تھا اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی تقدیر نے مجھے یہاں پہنچا دیا, میں تو واپس مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں. مگر کہا کہ انہوں نے اتنا اصرار کیا اور چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا کہ نہ آپ یہاں شادی کر لو اور یہیں رہ جاؤ, آپ کی ہمیں ضرورت ہے. کہا کہ میں راضی ہو گیا, کہ بھائی ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کا بہت اصرار ہے تو شادی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں شادی ہو گئی, ہماری شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. اور رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا اور پہلی مرتبہ اپنی بیگم کو دیکھا تو کہا میں ششدر رہ گیا, بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے کے میری نظر جو ہے وہ اس ہار کے اوپر جم گئی جو اس نے گلے میں پہنا ہوا تھا. بجائے چہرے کو دیکھنے کے, دلہن کے چہرے کو دیکھنے کے, میری نظریں جو ہے وہ ٹک گئی اور جم گئی اس ہار پر جو اس نے پہنا ہوا تھا, کہ تو وہی ہار ہے جو مکہ مکرمہ میں مجھے ملا تھا اور میں نے اس بڈھے کو دیا تھا. اب وہ ٹک گئی. اب وہ دلہن جو ہے وہ تھوڑی دیر دیکھتی رہی کہ میاں تو ہمارے چہرے سے زیادہ ہار میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کا دل تو موتیوں میں لگا ہوا ہے. تو وہ وہاں سے جا کر کے شکوا کرنے لگی مردوں سے کہ آپ نے کیسے شخص سے ہمارا نکاح کرا دیا کہ اس کو تو ہمارے ہار میں دلچسپی ہے, ہمارے چہرے میں کوئی دلچسپی نہیں, ہماری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں. تو لوگ جمع ہوئے اور ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے, تم نے لڑکی کا دل توڑ دیا. تو انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ مکہ مکرمہ میں میں جب مقیم تھا تو میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اور اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی قسم کے پچاسوں ہار ملتے تھے, ہر چیز الگ ہوتی تھی, ہر پلیٹ الگ, ہر گلاس الگ, ہر پیالہ الگ, الگ الگ چیزیں. تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو وہی ہار ہے, ان کو تو کیا یہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ جو مجمع وہاں کھڑا تھا انہوں نے زور سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کے نعرے لگائے. جب لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگے تو بستی میں جب اس کی آواز پہنچی تو پوری بستی جمع ہو گئی کہ بھائی ہوا کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو سب نے ان کو بھی بتایا کہ بھائی ایسا واقعہ پیش آیا ہے, اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ یہ لڑکی اسی بوڑھے کی بیٹی ہے, یہ لڑکی اسی بوڑھے کی بیٹی ہے, اور یہ ہار وہی ہار ہے جو تمہیں مکہ مکرمہ میں ملا تھا, اور تم نے یہ ہار اس بوڑھے کو سپرد کیا تھا. تم جب اس بوڑھے سے الگ ہوئے تھے تو اس کے بعد بوڑھے کو بڑا افسوس ہوا کہ ایسا نیک لڑکا ملا تھا اور میں نے اس کا پتہ نہیں پوچھا, معلوم نہیں کیا, اور وہ ہمارے سامنے اس قصے کو بیان کر کے کہتا تھا کہ میں نے دنیا میں ایک ہی مسلمان دیکھا اور وہ یہ شخص, یہ لڑکا, اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہم اجمع بینی وبینہ حتی ازوجہ ابنتی, اے اللہ میرے اور اس نوجوان کی پھر دوبارہ ملاقات کرا تاکہ میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرا دوں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے, وہ بوڑھا شخص بھی نیک آدمی تھا, نیت اچھی تھی, تو اس کی دعا قبول کر لی, اور دعا بھی قبول ہوئی اصل میں ان کی قربانی کی وجہ سے, کہ اللہ تعالی شانہ کو انہوں نے جو قربانی دی تھی, جو 500 دینار دے دیے تھے اس کا بدلہ دینا چاہتے تھے. کہتے کہ ہمارا نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے تک میں اس کے ساتھ رہا, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے دو بیٹے عطا کیے. کچھ مدت کے بعد وہ عورت انتقال کر گئی, میری بیوی, انتقال کر گئی تو میراث میں وارث ہم تین ہی تھے, تو وہ ہار جو ہے وہ منتقل ہو کر میرے اور میرے دونوں بیٹوں کے حصے میں آیا, ہمارے حصے میں آیا, تینوں کے حصے میں. کچھ مدت گزری, ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, کچھ مدت گزری, دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, تو ہار کا اب میں واحد مالک میں خود ہو گیا. تو میں نے ہار میں بھی امانت داری کا معاملہ کیا تھا, لیا نہیں, دے دیا, وہ قربانی میں نے دے دی, اس لیے کہ اللہ لینا چاہتا تھا تو دے دیا کہ ہار ہمارا نہیں ہے, اور اس کے بدلے میں 500 دینار مل رہے تھے, تو دیانت کا, امانت کا, اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ ہم وہ 500 دینار بھی نہ لے, تو وہ 500 دینار بھی ہم نے دے دیے تھے. تو کہا اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں پورا ہار دیا, اور ہم نے اس ہار کو جب بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس کی قیمت لگوائی, تو سب سے زیادہ قیمت جو لگائی گئی وہ 1,00,000 دینار, یعنی 500 دینار کو قربان کیے تھے, اللہ تعالی شانہ نے 200 گنا بنا کر, 200 گنا بنا کر وہ 500 دینار اللہ نے لوٹائے, 1,00,000 دینار, 100,000 دینار. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی شانہ جب بھی کچھ لیتے ہیں ہم سے, کچھ مانگتے ہیں, اور ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو دیتے ہیں, تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا اور دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا. اس لیے یہ عزم کر لو کہ اب سے اللہ تعالی شانہ جبرن کوئی چیز لے لے, جیسے بیمار ہو گئے, بیمار ہو گئے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, تو دیکھو اللہ آنکھ لے لیتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ, جب میں اپنے کسی بندے کو آزماتا ہوں اس کی دو محبوب چیزیں لے کر, تو اس کی دو محبوب چیزوں سے کیا مراد, اس کی دو آنکھیں لے کر, تو آنکھ لے لیتا ہوں میں, اسے اندھا کر دیتا ہوں, تو کہا کہ اس کی ساری دوسری نیکیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر, بس یہ آنکھیں لے لی, اور جو میں نے آنکھیں لے لی بس ان آنکھوں کے بدلے میں پوری جنت اسے میں دے دیتا ہوں. تو دیکھو آنکھیں لے لی مگر اس کے بدلے میں جو چیز دی وہ کتنی بڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ شانہ جب لیتے ہیں تو بہتر ہی دیتے ہیں, آنکھیں لے لی, کان لے لیے, کسی کو پورے بدن میں درد رہتا ہے, بہت درد, تو دیکھو عافیت ختم ہو گئی. کوئی جیسا کام کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا, جیسے کام لینا چاہیے اپنے پیروں سے نہیں کر سکتا, بوڑھا ہو گیا, دانتوں سے جیسے کام لینا چاہیے نہیں لے سکتا, بیمار ہو گیا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب بھی کچھ لیتے ہیں تو لیتے نہیں, اللہ کیسے لیں گے, اللہ حکم الحاکمین, ان کے پاس اتنی ساری چیزیں, پوری کائنات کے وہ مالک, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے لیں گے. اللہ لیتے نہیں, لیتے ہیں ہمیں دینے کے لیے, لیتے ہیں لے کر کے ہمیں صبر کی توفیق دیتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں تو مسلادھار بارش کی طرح ان کی بارگاہ سے نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, جب کچھ دینے کا وقت آتا ہے, اللہ جب کچھ مانگتا ہے اور ہم کچھ دیتے ہیں, تو جب لینے کا وقت آتا ہے دینے, جب دینے کا وقت آتا ہے اور جب اللہ ہم سے لیتے ہیں, تو شیطان وسپر کرتا ہے کہ بہت نقصان میں رہے گا, بہت نقصان میں رہے گا, دیکھ آنکھیں اگر نیچی کر لے گا لذت چلی جائے گی, کانوں کو بند کر لے گا میوزک کی لذت چلی جائے گی, زبان پہ کنٹرول کرے گا لذت چلی جائے گی, زکات ادا کرے گا لذت چلی جائے گی, مال جائے گا تیرا, مال کی لذت, مال چلا جائے گا, اگر سود نہیں لے گا, سود انٹرسٹ نہیں لے گا, مال میں کبھی آ جائے گی, اللہ کے راستے میں للہ خرچ کرے گا, پیسے کم ہو جائیں گے. یہ الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے فقر کا. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میرے بندے اس کی بات کو مت سن, میری بات سن, تو میرے راستے میں خرچ کرے گا, میں تجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ تو مجھے دے گا, تو اس کے بدلے میں پہلے تو میں تیری آخرت بنا دوں گا. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ, تیری آخرت بنا دوں گا, مغفرت کر دوں گا, سارے گناہوں کو مٹا دوں گا, اور اس کے بعد وفضلا, جتنا لوں گا اسے بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی دوں گا تجھے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں, اللہ جاننے والے ہیں کہ کون اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اور خزانہ اللہ کا بہت وسیع ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ کی خاطر کچھ دو, اللہ کی خاطر کچھ دو, سونا چاندی, درہم دینار گھوڑے اونٹ پتہ نہیں کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, تو نظر کیا آ رہا تھا, نظر یہ آ رہا تھا کہ اللہ نے سب کچھ لے لیا, اللہ نے سب کچھ مانگ لیا, مگر جب یہ سب کچھ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, بس یہ جو عثمان نے ابھی دل کھول کر اللہ کو دے دیا, اللہ نے لینا چاہا تو دے دیا, اس کے بدلے میں اللہ نے عثمان کو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ آج کے بعد عثمان اگر ایک بھی نیکی نہ کرے اور الٹے سیدھے کام ہی کرتا رہے پھر بھی آخرت میں اس کی جنت کو اب اس سے کوئی نہیں لے سکتا. دیکھو کتنا اونچا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا. تو اس لیے ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, تو وہاں جو کچھ دینا پڑے دے دو, لذت کی قربانی, نفس کی قربانی, راحت کی قربانی, عافیت کی قربانی, مال کی قربانی, جو کرنا پڑے کر لو. اس میں دو گے اللہ کو تو اللہ لیتا کچھ نہیں, اللہ لے کر کے بہت کچھ واپس کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزتیں دیتا ہے, راحتیں دیتا ہے, سکون دیتا ہے, اطمینان قلب نصیب کرتا ہے, علم میں برکت دیتا ہے, اور پھر حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتا ہے, ولایت عطا کرتا ہے. پتہ نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ شانہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں دینے والا بنائے, اللہ کے لیے دینے والا بنائے. جو دیتا ہے وہ پھر پاتا ہے, جو دیتا ہے وہ اللہ سے پھر لیتا ہے اور لیتا ہی رہتا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم, اللهم زدهم ولا تنقصهم, ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا. بس بھائی دیکھو